الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست پر دعا ہے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائیں، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائیں، بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سیدہ کائنات کے حضور قبول فرمائیں، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دیں، فرش عزا پر موجود تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری، اور جتنے مومنین مومنات نے ہم سے التماس دعا کہی ہے ان سب کے دعاؤں کی استجابت اور حاجات کی برابری، قبولیت مجلس عزا کی دعا شامل کرتے ہوئے درود پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اذان محترم، تکبر کے عنوان سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں گزشتہ دو مجالس میں عرض کی. آج اس سلسلے کی تیسری گفتگو ہے. کل کے مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فرعونیت بنیادی طور پہ تکبر سے عبارت ہے، یعنی فرعون متکبرین میں سے تھا. اگر ہم تکبر کرنے والوں کے چند بڑے متکبرین کا ذکر کریں تاریخ میں سے، قرآن میں سے، تو اس میں فرعون سر فہرست ہیں. اس کا دعویٰ انا ربکم الاعلی، اور خدا نے بھی اس کے بارے میں جو کہا ان فرعون علا فی الارض، علا کا لفظ بڑائی کے لیے، کبریائی کے لیے، تکبر کے لیے استعمال کیا ہے. لہذا فرعون تکبر کی ایک علامت ہے، فرعون متکبرین کا ایک سمبل ہے. کل کی مجلس میں عرض کیا کہ چھوٹے فرعون بھی ہوتے ہیں، یعنی چھوٹا فرعون، وہ تو وہ تھا انا ربکم الاعلی والا، لیکن آج کے دور میں اگر ہم فرعونیت کو دیکھنا چاہیں تو نسبتاً احتراماً، احترام تو بنتا خیر نہیں ہے چونکہ جن سے مخاطب ہوئیں اور جن کے سامنے بیان کرنا ہے، تو اس احترام کی وجہ سے لفظ استعمال کیا کل چھوٹے فرعون کا. آج اس موضوع کو تھوڑا سا کھولیں گے اور ایک حدیث نسبتاً اس موضوع کی، تکبر کے موضوع پر سب سے سخت حدیث اگر کہوں جو دونوں آئمہ سے نکل ہے، دو آئمہ سے، پانچویں امام نے بھی اس حدیث کو بیان فرمایا، چھٹے امام نے بھی بیان فرمایا، درود پڑھے محمد و آل محمد. تو آج کی گفتگو میں اس چھوٹا فرعون کے عنوان سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کروں گا، اور اس کے بعد اس حدیث کے مفہوم کو اور اس کے بارے میں کچھ وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. پس اگر ہم فرعون کی صفات کو دیکھنا چاہیں کہ فرعون، بنیادی طور پر قرآن مجید نے جو صفات، جو کوالٹیز فرعون کی بیان کی ہیں، اگر ہم انہیں بیان کریں، ان کو ظاہر کریں، تو نسبتاً موضوع کو سمجھنا آسان ہوگا. جیسے قرآن نے جو فرعون کے بارے میں بتایا، فرعون اپنی بڑائی کا قائل تھا، خود کو سب سے بڑا سمجھ رہا تھا. ایک اس کی صفت رذیلہ یہ تھی کہ وہ خود کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. دوسرا، فرعون چاپلوسوں کو پسند کرتا تھا، جو اس کی چاپلوسی کرے گا اس کو پسند کرتا ہے، جو اس کی بڑائی کے بارے میں تعریف کرے، اس کے لیے کوئی شعر کہے، اس کی کوئی تعریف کرے، ظاہر ہے کہ وہ بھی اس کے ذریعے اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں، لیکن چاپلوسوں کی فوج فرعون کو پسند آتی ہے. ایک دوسری صفت یہ ہے. تیسری صفت جو فرعون کی ہے، نسبتاً دقیق سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ تھا اپنے ماتحتوں سے آزادی سلب کرنا. فرعون اپنے ماتحتوں کو آزادی نہیں دیتا تھا. حتیٰ ایک تو ممکن ہے کہ کسی غلام کو انسان جسمانی طور پر اپنے غلامی میں رکھے، اپنے تسلط میں رکھے، لیکن ہم فکروں کو تسلط میں نہیں رکھ سکتے، قلبی کیفیت کو تسلط میں نہیں رکھ سکتے. یعنی ہم اپنے ماتحت کو پابند نہیں کر سکتے کہ تم میری مرضی سے سوچو. لیکن فرعونیت کا تقاضا یہی تھا، وہ چاہتا تھا کہ جو اس کے ماتحت ہیں اگر وہ فکر بھی کریں تو اس کی اجازت سے کریں. اس کی مثال عرض کرتا ہوں، جس وقت جادوگر، جن کو فرعون حضرت موسیٰ کے مقابلے میں لایا تھا، وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے مشاہدے کے بعد سجدے میں گر پڑے، ایمان لے آئے. اب ایمان لانا خالصتاً قلبی عنوان ہے، انسان قلباً کسی کے اوپر ایمان لا رہا ہے. جادوگروں کا یہ عمل خالصتاً قلبی عمل ہے، کوئی ایسا نہیں کہ انہوں نے جسمانی طور پر کوئی ایسا کام کیا. اب فرعون نے یہاں پہ اعتراض کیا، فرعون کہہ رہا ہے تم قبل اس کے کہ مجھ سے اجازت لیتے ایمان لے آئے، یعنی تمہیں قلبی طور پر بھی کوئی بات قبول کرنی تھی تو تمہیں مجھ سے اجازت لینی چاہیے تھی. فرعونیت کیا ہے؟ وہ اپنے ماتحت افراد کی آزادی کو قبول نہیں کرتا، فکری آزادی بھی قبول نہیں کرتا، نہیں چاہتا کہ اس کے ماتحت فکری طور پر آزاد ہوں. یہ فرعونیت کی ایک اور صفت ہے. اسی طرح فرعونیت کیا ہے؟ اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنا، یہ فرعونیت ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے واضح کر دیا، عصا سے اجدہا بن گیا، ہاتھ جو ہے وہ ید بیضہ ہاتھ کو بغیر کسی نقص کے چمکتا ہوا دیکھا، اس کے بعد 9 معجزے دیکھ لیے فرعون نے، تو ان معجزوں کے بعد فرعون کے سامنے واضح ہو چکا تھا، حق اس کے سامنے واضح تھا، لیکن فرعون اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لہذا ایک اور عنوان، فرعونیت کام کس طرح کرتی ہے؟ فرعون نے حضرت موسیٰ کے بارے میں اپنے ماتحت اور اپنی قوم سے کیا کہتا ہے؟ مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے، کہیں موسیٰ تمہیں گمراہ نہ کر دے. یعنی فرعون کہہ رہا ہے مجھے ڈر ہے، انی اخافک، میں جو خوف ہے کہیں موسیٰ تمہاری دین اور دنیا اور آخرت برباد نہ کر دے. فرعونیت کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے، وہ ایسا لگے گا جیسے مخلص ہے، وہ ایسا لگے گا کہ جیسے لوگوں کی فکر ہے اس کو، اصالتاً وہ اپنی فکر میں ہوتا ہے، اسے اپنی بادشاہت کی، اپنی بڑائی کی فکر ہے۔ اسی طرح ایک اور جو فرعونیت کی صفت جو بیان ہوئی وہ یہ کہ فرعون اپنی غلط رائے کو بھی صحیح سمجھتا ہے، اس کی اپنی جو غلط رائے ہوگی وہ بھی صحیح، اور دوسروں کی صحیح رائے کو بھی غلط قرار دے گا، درست نہیں قرار دے گا۔ لہٰذا یہ فرعونیت کی چند علامات اور چند خاصیتیں ہیں۔ اب اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ چھوٹے فرعونوں میں اگر خدا نخواستہ کوئی شامل ہے تو اسے ان کوالٹیز کو دیکھنا ہوگا، اگر یہ صفات شدت کے ساتھ یا کسی نارمل درجے کے ساتھ جس بشر میں پائی جائیں وہ اسی حساب سے فرعونیت کا حامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثلا اگر فرض کریں کسی گھر کے اندر، اب بات گھر سے شروع کرتے ہیں، فیملی سے شروع کرتے ہیں، اگر فیملی کے اندر ایک فرد، چاہے وہ صاحب خانہ ہو یا خاتون خانہ ہو، دونوں میں سے کوئی ایک اگر ایسی صفت کے حامل ہیں، اپنی بڑائی کے قائل ہیں، اپنے سوا کسی دوسرے کی عزت کے بھی قائل نہیں ہیں، خود کو بڑا سمجھ رہے ہیں، دوسرے کو قابل عزت بھی نہیں سمجھتے، اپنی رائے کو درست سمجھتے ہیں چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو، اور دوسرے کی رائے چاہے صحیح ہو وہ بھی غلط قرار دے گی کیونکہ اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، تو یہ صفت اور یہ مزاج ایک گھر کے اندر کا فرعون تشکیل دیتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا خانوادے کے اندر کا چھوٹا فرعون کون ہے، آیا صاحب خانہ میں فرعونی بیماری آ گئی ہے یا خاتون خانہ میں آئی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ فیملی کے اندر تلاش کریں، اس سے تھوڑا سا باہر نکلیں۔ فرعون کی ایک صفت یہ ہے، فرعونی صفت یہ ہے، فرعونی صفت ٹیم ورک نہیں کر سکتی، فرعون مزاج لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ٹیم ورک میں نہیں آ سکتے۔ اب ٹیم ورک میں ہوتا کیا ہے، تنظیمی کام میں ہوتا کیا ہے، مختلف مزاج کے لوگ ہیں، ایک ٹیم میں الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جب ٹیم ورک مل کے کام کرنا چاہیں گے تو مل کے کام کرنے کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کے مزاج کو برداشت کرنا پڑے گا، تنقید برداشت کرنی پڑے گی۔ بعض اوقات ممکن ہے کہ آپ صحیح کریں لیکن دوسرے کو وہ صحیح نہ لگے، اور آپ کے صحیح کیے ہوئے کام کے بارے میں ایسی منفی رائے دے دیں جس سے انسان کا دل پاش پاش ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے دل۔ تو اب یہ پتا چلے گا ٹیم ورک کے موقع پہ، یہ پتا چلے گا کسی تنظیمی کام کے موقع پہ، الہی تنظیمی کام کے موقع پہ، اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندہ فرعون پسند ہے، فرعونی صفت رکھتا ہے یا صابر ہے، اندازہ اس سے چلے گا۔ کیا ہوگا بھئی، آپ کو ایک الہی تنظیم میں، ایک ایسی تنظیم میں کہ جو پروردگار کے پیغام کو معاشرے میں پہنچانے کے کام کو انجام دے رہی ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کا ممبر ہے، ہونا چاہیے، یہ اپنے آپ سے فرعونیت دور کرنے کے لیے بھی ضروری ہے، اب اس کا ممبر ہے۔ اب ہوا کیا کہ بعض اوقات آپ کے مزاج کے مطابق ہر کام نہیں ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ نظم میں ایک ٹیم ہے، ٹیم ورک ہو رہا ہے، ہر کام آپ کے مزاج کے مطابق تو نہیں ہوگا، آپ کے مزاج کے مخالف کام ہوتے رہیں گے۔ تو بعض لوگ خود کو ٹیم ورک میں مس فٹ سمجھتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ نہیں، ہم سے ٹیم ورک ہونے والا نہیں ہے، کیوں، ہم سے تنقید نہیں برداشت ہوتی، ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ بھئی ہم ایک کام کریں اور دوسرا اس پہ اعتراض کرے، کیوں جناب، آپ کیوں نہیں برداشت کرنا چاہ رہے، آپ کیوں نہیں تحمل کرنا چاہ رہے؟ وجہ یہ ہے کہ اندر کوئی مسئلہ ہے، اندر کوئی مسئلہ ہے۔ آخری وقت، زمانہ ظہور کے نزدیک کے اوقات میں ٹیم ورک کا حامل ہونا، تنظیمی کاموں کا حامل ہونا اور اس کو تحمل کرنا، یہ منتظرین امام زمانہ کے پریکٹس میں بہت بنیادی کردار ادا کرے گا۔ شرح اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شرح صدر چاہیے، جو بھی ٹیم ورک کرنا چاہتا ہے اس کو شرح صدر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض جگہوں پہ اسے تجاہل عارفانہ سے کام لینا پڑے گا۔ تجاہل عارفانہ یعنی کیا؟ جانتے ہوئے بھی انجان بننا۔ जानते हुए भी ऐसा दिखाया करना जैसे नहीं जानता। एक और बात, ये जो है ना जानते हुए भी न जानना, ये मैं और आप अल्लाह से भी तकाजा करते हैं। मैं और आप दुआ के अंदर अल्लाह से तकाजा करते हैं कि खुदाया तू हमारे मामले में ऐसा हो जा, हालांकि तुझे पता है कि मैंने क्या किया है, लेकिन तू मेरे साथ ऐसा रवैया रख कि इर्द गिर्द वालों को ऐसा लगे कि जैसे तुझे खबर नहीं थी। ये दुआ कुमेल का जुमला है, अंतुसामिहनी, दुआ कुमेल के अंदर है अंतुसामिहनी। तो सामिहा क्या है? बार इलाहा तू मेरे गुनाहों की माफी इस शक्ल में दे दे कि जैसे तू मेरे गुनाहों पर शाहिद ही नहीं है। जैसे होता है ना, तकाजा किया है, परवरदिगार ने माफ कर दिया, ऐसे माफ कर दिया कि जैसे खुदा ने देखा ही नहीं है, ऐसे गुनाह को मिटा दिया, ऐसे नामे अमाल से गायब हुआ जैसे परवरदिगार ने उम्मुल किताब के अंदर, इल्मुल किताब के अंदर उसे रखा ही नहीं था। लिहाजा टीम वर्क, तंजीमी काम, कलेक्टिव कोई भी काम किया जाए, वहां पता चलेगा कि हमारा मिजाज कौन सा है। अगर मेरा और आपका मिजाज इन सिफात वाला है कि जिसको कुरान और रवायात फिरौनी सिफात कहते हैं, तो हम फिर उसी हिसाब से छोटे, यानी अब दर्जा इंसान खुद तय करेगा अपनी अपनी बसीरत और अकल के मुताबिक कि फिरौनी सिफात के लेवल में मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। लिहाजा ऐसे लोग जिन्हें ये लगता है कि नहीं हम अकेले काम तो करेंगे, टीम वर्क हमसे नहीं होता, तो नजर सानी फरमाएं, क्योंकि कुरान मजीद ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 200 के अंदर जो ईमान वालों को हुक्म दिया है वो हुक्म बहुत खूबसूरत है। उस हुक्म में कलेक्टिव काम करने की तरफ दावत दी है, एक दूसरे के साथ मिलके किसी काम को अंजाम देने की दावत दी है। अल्लाह का इरशाद है सूरह आल इमरान आयत नंबर 200, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू, ए ईमान वालों इसबिरू सब्र करो। एक दफा कह दिया सब्र करो, फिर वसाबिरू और फिर सब्र करने वाले बनो, सब्र करो सब्र करने वाले बनो, वराबितु और एक दूसरे के साथ जुड़े रहो। यानी ये जो पहला सब्र का ना आमनुस्बिरू, पहला जो सब्र कहा वो उमूमी एक पैगाम दिया कि तुम्हें साहिब सब्र होना चाहिए। ये जो दूसरा साबिरू व राबितू है ये अहम है। क्या मतलब? एक दूसरे के साथ जुड़े रहो। इस जुड़ने के लिए जिस सब्र की जरूरत है वो अपने अंदर पैदा करो। जाहिर है कि अगर जुड़ के रहना है तो खास किस्म के सब्र की जरूरत है। बड़े खुलूस के साथ काम तैयार करके पेश किया, आगे टीम ने ऐसी उसकी मिट्टी पलीद की कि बंदा कहता है कि नहीं भाई इसके बाद मैंने कोई दीनी काम करना ही नहीं है। ना राबितु, जुड़े रहो, छोड़ना नहीं है। बाज़ औक़ात बाज़ लोग मिलके किसी काम का आगाज करते हैं, किसी इलाही काम का, किसी दीनी काम का, शुरू में बड़े जोश और जज्बे के साथ मिलके शुरू कर लिया, लेकिन क्या होता है चंद कुछ अरसे के बाद फिर पहले कुछ दोस्ती थोड़ी बहुत आपस में आम दोस्ती भी थी तो इस काम के शुरू करने के बाद सिलसिला ही ख़त्म हो गया। हमारे एक दोस्त हैं लाहौर के, वो अक्सर कहा करते हैं अगर दोस्तों के दरमियान में जुदाई डालनी है तो कोई इलाही काम शुरू करवा दें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले ये, चूंकि उनका मुशाहिदा है तो मुमकिन है कि चंद तजुर्बे देखें। वैसे बड़े अच्छे दोस्त हैं आपस में, एक कोई काम दीनी काम इलाही काम मिल के शुरू किया। अच्छा मिल के शुरू किया तो क्या हुआ, कुछ जब जाहिर है कि जब काम में आएंगे फील्ड में आएंगे तो किसी का ऐब होगा, किसी का नक्स होगा, किसी की कमी होगी, किसी की कोई मुश्किल होगी, किसी का नजरिया कुछ और होगा, किसी के काम करने का अंदाज कुछ और होगा। अब क्या होगा, अब मुश्किल बनेगी। अब एक को दूसरे का मिजाज अच्छा नहीं लग रहा, एक को दूसरे की तबीयत अच्छी नहीं लग रही, एक को दूसरे के काम की रविश अच्छी नहीं लग रही। अब यहां पे क्या होगा, अगर तो साबिरू व राबितू, राबितू हो गए, अगर साबिरू रहे तो ये काम बाकी रहेगा, ये काम आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ के फैलता जाएगा। लेकिन अगर साबिरू व राबितू नहीं हुआ तो फिर नतीजा क्या निकलेगा, जो हमारे दोस्त ने कहा कि अगर आपने आपस में जुदाइयां डलवानी है, एक दूसरे से दूर करना है, तो आप कलेक्टिव मिल के कोई इलाही काम ग्रुप की शक्ल में शुरू करें। आप देखें 2 महीने बाद क्या होता है, एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करेंगे। तजुर्बे ऐसे हुए होंगे उनके, बाद उन्होंने जिक्र भी किया। वजह क्या है? वजह छोटा फिरौन है जो इंसान के हमारे बातिन के अंदर पनप रहा है, पाल रहे हैं उसे। उसके मिजाज के मुताबिक कोई चीज आए अच्छी लगेगी, ना आए फौरन कहेगा ये गलत है। क्या है फिरौनियत? अच्छा लगे तो अपने दरबार के बदकिरदार भी अच्छे लगेंगे, और बुरे लगने पे आए तो मूसा जैसा पैगंबर भी बुरा लगने लगेगा। यह फिरौनियत है। सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। लिहाजा बाज़ औक़ात इफ़रात और तफरीत मिजाजों का ये मुश्किल बना देता है। मीठे बने तो इतने मीठे बने कि हर कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है, और कड़वे बने तो ऐसे कि जिन्होंने साथ काम किया हो वो अल्लमान व हफीज कर दें बाद में। इसीलिए तो अमीरुल मोमिनीन का जुमला याद आया, बहुत खूबसूरत है, दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। किस कदर खूबसूरत है एतदाल की जो बात अमीरुल मोमिनीन ने समझाई। मौला ने कहा इतने मीठे भी मत बनो कि कोई तुम्हें निगल ले, इतने भी मीठे मत बनो कि कोई तुम्हें निगल जाए, इतने कड़वे भी मत बनो कि कोई तुम्हें उगल दे, यानी कोई तुम्हें चखना भी ना चाहे, तुम्हारे करीब भी ना आना चाहे, एतदाल में रहना है। बस जो कुरान ने हुक्म दिया साबिरू व राबितू, कलेक्टिव काम के लिए ग्रुप की शक्ल में काम करना है, तंजीम के साथ काम करना है, तुम्हारे अंदर जज्बे सब्र होना चाहिए, तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, तुम्हें चश्मपोशी करनी पड़ेगी, तुम्हें शरे सदर रखना पड़ेगा। इसीलिए तो रवायात में है आखिरी यानी जमाने जहूर के नजदीक के लोगों में जो सिफत सबसे ज्यादा मुतकाजी होगी कि यह सिफत लोगों में हो वो शरे सदर है। शरे सदर जरूरी। अगर उस्ताद में फिरौनी सिफत आ जाए तो क्या होता है? शागिर्द को अपनी मर्जी से सोचने की इजाजत भी नहीं है, ना फिक्र अपनी मर्जी से नहीं, मेरी गुफ्तगू सुनो, पाए जितने घंटे की हो मेरी गुफ्तगू सुनो, उसी के मुताबिक तुमने चलना है, खुद नहीं सोचना। वो जो अमूमन बाज़ औक़ात एक जुमला कदीम जमाने में बड़ा मारूफ है, सोचोगे तो गुमराह हो जाओगे। बाज असातिज़ा ऐसा समझते हैं कि उनके शागिर्द अगर सोचेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। ये उस्ताद एक छोटा फिरौन है अपनी उस सल्तनत के अंदर, जिसके अंदर उसकी मर्जी के बगैर फिक्र भी मना है, जहां फिक्रों के पनपने की इजाजत नहीं है। हत्ता मुमकिन है कि उस्ताद ऐसा बन जाए हमारी फील्ड के अंदर, उस्ताद को लगे कि नहीं ये मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक कुरान पढ़े तो ठीक है, वरना अगर मेरे बताए तरीके के मुताबिक कुरान पढ़ेगा तो गुमराह हो जाएगा। ये होता है, हो रहा है। वजह क्या है? वजह उस्ताद की फिरौनियत के अलावा और कोई मसला नहीं है। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अज़ान मोहतरम, यानी ये तकब्बुर, इंसान तकब्बुर एक फिरौनी सिफत है हमारे अंदर जिस दर्जे में है। अगर फर्ज करें फैमिली से मैंने शुरू किया, फैमिली के अंदर घर के अंदर देखना चाहिए कि छोटा फिरौन तो नहीं है कोई। वालिद साहब मसलन गुस्सा कर गए घर में, बच्चों को पता था कि ये जो इन्होंने गुस्सा किया ये गलत है, हमें पता है कि अम्मी का कसूर नहीं है। अब बच्चों को पता है कि अम्मी का कसूर नहीं है, बेचारी खातून को भी पता है कि उसका कसूर नहीं है, लेकिन अब साहिब खाना गुस्सा कर चुके हैं। अब बच्चों को भी इंतजार है कि भाई एहसास हो जाएगा वालिद को अपनी गलती का, आए और कहें। अगर फिरौन नहीं है, छोटा फिरौन नहीं है, तो आके कह देगा माजरत मुझे लगता है कि मैंने इश्तबा मुझे हुआ, मुझसे गलती हो गई, और मैंने ये जो डांटा या जो गुस्सा किया ये गलत था, मैं इस पर माफी चाहता हूँ। अगर ऐसा किया तो वो जो अंदर फिरौन बनने लगे उसको छुरी मार दिया आपने, उसको खत्म कर दिया। अगर आपके नफ्स ने आपसे कहा कि नहीं तू तो घर का मर्द है, मर्द की अपनी अपनी तारीफें होती हैं, हर एक की मर्दानगी अपने अपने हिसाब से, نہیں تم تو مرد ہو, تم معافی مانگو گے, تم جھکو گے, تم آ کے کہو گے نا, بچوں کے سامنے تمہاری کیا حیثیت. نا عزیزان محترم, بڑھ جاتی ہے عزت, بڑھ جاتی ہے. اگر تکبر اور بڑائی میں کوئی عزت ہوتی, تکبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ کوئی خوبی ہوتی, تو اللہ اپنے انبیاء کو یہ خوبی عطا فرما دیتے. اللہ اپنے انبیاء سے کہتا ہے اے میرے انبیاء تکبر کرو, یہ بڑی اچھی صفت ہے. کسی نبی نے تکبر نہیں کیا, تواضع اور انکساری ہے. حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کسی موقع پر کہا اے موسیٰ تم جانتے ہو میں نے تمہیں کلیم کا جو مرتبہ دیا یہ کیوں دیا, تمہیں کلیم اللہ کیوں کہا جانتے ہو؟ موسیٰ نے کہا پروردگار آپ خود بیان کریں گے. کہا موسیٰ تیرے اندر موجود تواضع انکساری کی صفت نے تمہیں کلیم اللہ کے درجے پر پہنچا. تجھ میں تواضع ہے, تجھ میں انکساری ہے, تم خاک پہ اپنا سر رکھتے ہو. حضرت موسیٰ بکریاں چراتے تھے تو ایک بکرا جو ہے وہ ریور سے الگ ہو کے بھاگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے گئے. اب وہ سمجھا شاید کوئی سزا ہونے والی ہے تو وہ بھاگتا رہا. چند کلومیٹر تک حضرت موسیٰ اس کے پیچھے گئے تو وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا. آپ اس کے پیچھے پہاڑ پہ چڑھ گئے, یہاں تک کہ وہ مشکل جگہ جا کے پھنس گیا. بکرا مشکل جگہ نہ آتی تو اس نے بھاگ نہیں تھا, پھنس گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے. اب آپ خود سوچیں اگر کوئی جس کے پاس ریوڑ ہو اور اس طرح ایک بکرا نکلے اور بھاگے اور چند کلومیٹر پیچھے اس کے بھاگنا پڑے, اب جا کے ہاتھ آئے تو اب کیا سلوک ہوگا؟ یہ تو بکرا ہے, اگر کسی کا بچہ ایسا سلوک کرے تو بچے کے ساتھ کیا ہوگا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نسبتاً اسرائیلی روایات کو زیادہ بیان کرنے کی وجہ سے موسیٰ ایک جلالی پیغمبر کے عنوان سے زیادہ بیان ہوتے ہیں. اب سنیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے, بکرے کو پکڑ لیا, اس کی گردن کو اپنی گردن کے ساتھ لگا کے کہا نادان تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں تمہیں اس لیے پکڑنا چاہتا ہوں کہ میرے ریوڑ میں سے ایک بکرا کم ہو رہا ہے تمہیں. اب بکرے سے کہہ رہے ہیں تمہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں اپنے فائدے کے لیے, کیونکہ میرے ریوڑ میں سے ایک بکرا کم ہو رہا ہے, تمہیں ایسا لگ رہا تھا میں اپنے ریوڑ اور اپنے فائدے کے لیے تمہارے پیچھے دوڑ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے, میں اس لیے تمہارے پیچھے آ رہا تھا کہ اس بیابان میں کہیں درندوں کا شکار نہ ہو جاؤ, کہیں تم کسی درندے کا نوالا نہ بن جاؤ, تمہیں نقصان پہنچے گا, میں تمہیں نقصان سے بچانے کے لیے تمہارے پیچھے آ رہا تھا. پروردگار نے کہا موسیٰ تیری تواضع پسند آ رہی ہے, تیرا منکسر المزاج ہونا پسند آ رہا ہے. اللہ کسی تکبر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا, خدا کی محبت ہے منکسر المزاج سے. اگر خاتون خانہ کو لگتا ہے کہ غلطی ان کی ہے تو معافی مانگے, اعلانیہ مانگے. والدین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جھگڑا بچوں کے سامنے کرتے ہیں, معافی اکیلے میں ایک دوسرے سے مانگ رہے ہوتے ہیں. رات بچوں کے سامنے ایک اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا ہے, بچے بھی سہم گئے, بچے بھی لگے کہ اب تو حالات خراب ہو گئے. صبح ناشتے پہ دیکھا تو جناب دونوں ایک دوسرے پہ باری جا رہے ہیں, بچے بھی سوچ رہے ہیں کہ رات کو تو یہاں انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی, اب تو یہاں چین اور پاکستان بن چکے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ زان محترم جھگڑا اگر بچوں کے سامنے کیا ہے تو معافی بھی ان کے سامنے مانگے, تاکہ انہیں پتا ہو کہ جس کی غلطی تھی اس نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا. انہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا فرعون نہیں پل رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. بس یہ جو عنوان عرض کیا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کسی فرعونی صفت کا شکار تو نہیں ہو گئے, چاپلوس کی چاپلوسی کے چند باتوں کو سن کر اچھے اور مخلص دوستوں سے دور ہو جائیں. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں, مخلص دوست ہے, آپ کی کمی آپ کے نقص کو تنہائی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہے کہ یار آپ کے اندر یہ نقص ہے, اپنے نقص اس کو دور کریں ورنہ یہ آپ کو نقصان دے گا. یہ آپ کا مخلص دوست ہے. اب یہ مخلص دوست نقص بتانے کی وجہ سے برا لگے اور وہ جو چاپلوسی کے چند جملے کہے اس کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا لے, فرعونیت ہے یہ. لہذا چھوٹا فرعون بننے سے بچنا ہے. اگر بن گئے تو پھر جہاں فرعون وہاں چھوٹا فرعون. صلوات پڑھے محمد والے. اب ایک ضمن ایک عنوان آج دل کر رہا تھا عرض کرو. بعض اوقات تکبر تعلقات کا بن جاتا ہے. میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے, تکبر. کسی فرض کریں کسی معاشرتی طور پر جس کی عزت و تکریم زیادہ کی جاتی ہے, اس کے ساتھ اپنی تصویر کھچوا لی یا اس کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں آ کے بیان کر دیا. جیسے کوئی بڑا عالم دین ہو جس کی شہرت زیادہ ہو, تو اس کے ساتھ اگر کسی کے تعلقات ہوں تو وہ بتائے گا, ہاں میرے تو پرسنل تعلقات ہیں, میں تو ہماری تو روزانہ بات ہوا کرتی ہے. اپنے اس تعلقات کا تکبر, تعلقات کا تکبر کس قدر سخت ہے. اب آپ اندازہ کریں, میں نے چند افراد کے نام لیے, چند شخصیات کے, مطلب اس طرح کی شخصیات. اگر کسی کے اپنے وقت کے امام کے ساتھ قریبی تعلق ہو, کسی کا اپنے زمانے کے امام کے ساتھ قریبی تعلق ہے. اب ایک واقعہ سماعت فرمائیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, کہ ایک صحابی ہیں آٹھویں امام کے, احمد ابن محمد بزنتی. یہ کہتے ہیں کہ دو تین اور اصحاب بھی تھے, تو ہم عشاء کی نماز کے بعد امام کے پاس بیٹھے, کچھ دیر ہم نے گپ شپ کی, تو امام سے کچھ چیزوں سے استفادہ کر کے ہم اٹھنے لگے, تو باقی اٹھے, تو امام نے مجھ سے کہا, احمد تم رک جاؤ, مجھ سے کہا احمد تم رک جاؤ. میں رک گیا, باقی سب چلے گئے. اس کے بعد دیر تک میں امام کے ساتھ بیٹھا رہا, کھانا بھی اکٹھے کھایا, اور کافی دیر تک میں امام سے سوالات پوچھتا رہا. امام نے بھی مجھ سے بہت سے واقعات بیان کیے. کافی رات ہو گئی. اب رات ہو گئی تو میں اٹھنے لگا جانے کے لیے, تو امام علیہ السلام نے کہا, احمد ابھی رات زیادہ ہو گئی ہے, تو تمہارے گھر کا دروازہ بھی گھر والوں نے بند کیا ہوگا, تم یہیں پہ سو جاؤ, میرے گھر میں, امام کے سائے, امام کے خانے میں ہی سو جاؤ. تو پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ امام اپنے اندر زنان خانے کی طرف چلے گئے, اپنے گھر کے دوسرے حصے کی طرف, اور میں اس بات پر کہ مجھے پروردگار نے امام کی قربت کا شرف دیا ہے, شکرانے کہ میں نے دو رکعت نفل نماز پڑھی, شکر کی دو رکعت نماز. کہتے اس کے بعد میں نے سجدے شکر میں سر رکھا تو میرے دل میں آیا کہ میں اپنے دوستوں پر فضیلت رکھتا ہوں. جے ہم تو سب آئے تھے دوست, لیکن امام نے انہیں بھیج دیا, مجھے بٹھایا, اور آج امام نے مجھے اپنے گھر میں ہی رات بسر کرنے کے لیے کہا ہے. کہتے چونکہ امام جا چکے تھے, مجھے تھا اب امام نہیں آئیں گے. کہتا میں یہی دل میں سوچ رہا تھا تو دروازہ کھلا اور امام تشریف لائے, اور کہتا میں چونکہ سجدے میں تھا میں نے سر نہیں اٹھایا, امام نے اپنے پاؤں سے آواز کی تو میں نے سجدے سے سر اٹھایا. کہتے امام نے مجھے دیکھ کے کہا, احمد تمہیں ایک بات بتاؤں, امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام, درود پڑھے محمد, کہتے ہیں امیر المومنین اپنے صحابی سعد بن سوہان, مولا علی کے بڑے قریبی بہت قریبی اصحاب میں سے, سعد بن سوہان مریض تھا. اب امام رضا احمد کو واقعہ سنا رہے ہیں, اس نے دل میں خیال کیا ہے امام ہادی برحق ہے, اپنے ماتحتوں کے دل میں آنے والے خیال کی بھی امام اجازت نہیں دیتے. اب امام نے اس سے کہا, احمد تمہیں ایک واقعہ سناؤں, امیر المومنین کے صحابی سعد بن سوہان مریض ہوئے, تو مولا علی علیہ السلام سعد بن سوہان کی عیادت کے لے گئے, اس کے سرحانے بیٹھے, اس کے ساتھ شفقت کا اظہار کیا. اس کے بعد جب امیر المومنین جانے لگے تو امیر المومنین نے سعد سے کہا, اے سعد خبردار, میرے یہاں آنے کو اپنے باقی مومن بھائیوں پر ذریعہ افتخار مت بنانا, میرے یہاں آنے کو اپنے باقی مومن بھائیوں پر ذریعہ افتخار مت بنانا, خدا سے ڈرنا اور میری اس عنایت کو اپنی فضیلت کا سبب قرار مت دینا. ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچو کہ امیر المومنین میری عیادت کو آئے ہیں, مولا متقیان میری عیادت کو آئے ہیں, تو دوسروں کی کیا حیثیت. مولا نے احمد کو جب یہ بات واقعہ سنایا اور آپ اٹھ کے اپنے حجرے کی طرف چلے گئے. احمد کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ جو دل میں میرے خیال آیا تھا کہ میں امام کا قریبی ہوں باقی سب مجھ سے پیچھے ہیں, تو فوراً امام نے میری ہدایت پر, کہتا میں نے توبہ کیا, میں نے تائب ہوا اور توبہ کیا, میں نے کہا یہ خیال میرے دل میں دوبارہ کبھی نہیں لاؤں گا. کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرح کے خیالات سے اپنے آپ کو مزین رکھے ہوئے ہیں. حتیٰ جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید باقی سارے فارغ ہیں، یہ امام کے قریب ہو گئے. کیا کہا امیر المومنین نے؟ ہماری عنایت کو اپنی فضیلت نہ سمجھ لینا. جو زیارت کے لیے جاتے ہیں، یہ زیارت تم پر حسین کی عنایت ہے، اس کو اپنی فضیلتوں میں شمار مت کیجئے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا یعنی معصومین اپنے ساتھ رہنے والوں، اپنے اصحاب، اپنے شاگردوں میں احساس تکبر بھی نہیں آنے دے رہے. آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام جا چکے تھے مولا استراحت کے لیے، لیکن ظاہر ہے امام واقف ہے، امام آگاہ ہے. جب دیکھا کہ وہ سجدے میں سر رکھ کے سر سجدے میں رکھ کے دوسروں پہ اپنی فضیلت کا سوچ رہا ہے، مولا فوراً آگئے. آخر کہا کیا کر رہے ہو؟ امیر المومنین نے ساسا کو یہ کہا تھا، اس کی عزت کا خیال بھی رکھا ساتھ. مولا نے اس کی عزت کا خیال بھی رکھتے ہوئے اس کو متوجہ کروایا کہ یہ جسے تم اپنی فضیلت سمجھ رہے ہو، یہ ہماری عنایت ہے، ہماری عنایت کو اپنی فضیلتوں میں نہ شمار کرنا. لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے، ہم پر جو اللہ کی عنایتیں ہیں ہم اس کو اپنے فضائل میں نہ شمار کریں. یہ پروردگار کی عنایت ہے کہ اس نے اپنے گھر پہ حاضری کی توفیق دی، یہ مولا حسین کی عنایت ہے کہ اپنے حرم کی زیارت نصیب فرمائے، یہ مولا مشکل کشا کی عنایت ہے کہ نجف سے کربلا پیدل چلنے کا موقع عنایت ہے، واپس آ کے ان غریب اور ان مسکین عزاداروں کو کہ جو ذات راہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکے، ان سے اپنے آپ کو اگر کوئی بافضیلت سمجھے اس وجہ سے کہ میں وہاں جا کے آیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا نجف تو گیا لیکن علی ابن ابی طالب سے ملے بغیر آ گیا. ممکن نہیں ہے کہ کسی کی ملاقات نجف جائے، مولا علی سے متوسط ہو جائے، پھر اس کے وجود میں تکبر باقی رہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دوسرا عنوان جس حدیث کا میں نے ذکر کیا کہ آج کی اس گفتگو میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی حدیث ہے، یہ حدیث پانچویں چھٹے امام دونوں سے نقل ہے. امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مولا نے کہا، توجہ فرمائیں، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. پھنس گئی، مشکل ہو گئی. یعنی ذرہ برابر تکبر تو پھر تو کوئی نہیں بچتا، پھر تو کوئی نہیں بچتا. اس کا مطلب پھر جنت خالی ہے، پھر تو جنت خالی ہے، کیونکہ تکبر کا ذرہ بھی کہیں تو. اس موضوع کو محققین نے کھولا ہے، اس حدیث کو کھول کے بیان کیا ہے. گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ ذاتی ہوتا ہے، ایک عارضی ہوتا ہے. گناہ ذاتی اور عارضی، ان دونوں میں فرق ہے. عارضی گناہ کیا ہے؟ پہلے ذاتی سن لیں. ذاتی کیا ہے؟ جو گناہ کو دل و جان سے عزیز رکھے اور خدا کے قہر و انتقام اور آخرت کے عذاب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بے باکی سے گناہ کرے، اور کوئی شخص خدا و آخرت پر دل کی، یعنی وہ سمجھے کہ خدا اور آخرت اور روز جزا کے بارے میں وہم و گمان اور اس کو ایک وہم سمجھتا ہے، اور گناہ کرنے پر اسے کوئی شرمندگی، اسے کوئی ندامت نہیں ہوتی، یعنی وہ اسے اپنی غلطی ہی نہیں سمجھ رہا. تکبر کرنے والے اکثر اپنے تکبر کو اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم نے محنت کر کے اس مقام کو حاصل کیا ہے، تکبر جس پہ کر رہا ہے. ایک گناہ ہوا ذاتی، ذاتی گناہ وہ ہوا، یعنی ذاتی سے مراد پرسنل نہیں ہے، یعنی یہ جو لفظ ہے ذاتی ہے انگلش میں جو پرسنل کہتے ہیں وہ نہیں مراد اس سے. یہ ذاتی کا مطلب ایسا گناہ کہ کرنے والے کو جس پہ کوئی ندامت نہ ہو اور اسے پروردگار کے عذاب کا، عقاب کا کوئی خوف نہ ہو، یہ ہو گیا ذاتی. عارضی کیا ہے؟ عارضی یہ ہے کہ کوئی شخص خدا اور آخرت پر دل کی گہرائی سے ایمان رکھتا ہے لیکن اپنی غفلت و نادانی اور ابلیس کی فریب کاریوں کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ اپنے گناہ پر اتراتا نہیں ہے، اسے اپنے گناہ کا جب احساس ہوتا ہے، جب کر بیٹھتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، اس کو عارضی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں جس میں مولا نے کہا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو یہ ہے تکبر ذاتی والے کے لیے۔ جس میں تکبر ذاتی ہو یعنی اسے اپنے تکبر پر کوئی احساس ندامت و پشیمانی نہیں ہے اور وہ اس کو گناہ بھی شمار نہیں کرتا، ایسے کہ گناہ، اس طرح کا تکبر رکھنے والا جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں محسوس ہوگی۔ یہ ہے تکبر ذاتی۔ اب اگر تکبر عارضی ہے، ذاتی نہیں عارضی ہے، یعنی کیا مطلب، دل سے اس طرح کا نہیں سوچتا لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے، انسان ہے، اگر اس نے توبہ نہیں کی، جیسے اگر تکبر کر بیٹھا ہے لیکن تکبر ذاتی نہیں ہے، تکبر عارضی ہے۔ ذاتی اور عارضی واضح ہو گیا آپ کے لیے؟ اگر واضح ہو گیا تو ذرا بلند آواز میں صلوات پڑھو۔ اب اس کو تھوڑا سا اور کھول لیتے، یعنی کسی کو کیسے پتا چلے کہ جو تکبر میں نے کیا تھا وہ ذاتی تھا یا عارضی تھا، اس کو بھی چیک کرنا، ایک پیرامیٹر دے دیتے ہیں کہ اگر تکبر کیا، کرنے کے بعد متوجہ ہوا تو نادم ہوا، اس نے کہا یہ غلط کر دیا میں نے، جو ہی نادم ہوا غلط کر دیا پتا چلا تو فوراً کہا یا اللہ مجھے معاف کر دیا، میں نے غلط کیا تھا پروردگار، میں متوجہ نہیں تھا، اب میں متوجہ ہو گیا ہوں، بار الہ تو مجھے معاف کر دے، تو اس کا مطلب ہوا اس کا تکبر عارضی تھا، اس نے توبہ بھی کر لی، درست ہے؟ یا بعض اوقات ندامت اور احساس ندامت پشیمانی تو ہوتی ہے، توبہ کی طرف ذہن نہیں جاتا لیکن ندامت ہو گئی ہے، تو یہ تکبر عارضی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس پر تکبر پر ندامت محسوس نہ کرے بلکہ اسے خوشی ہو، میں ایسے محفل میں گیا سب حیران و پریشان ہو گئے میرا پروٹوکول دیکھ کے، اور اس پر وہ اپنے آپ کو اترا کے بتا رہا ہے، خود کو اس میں سمجھے کہ اس کا اہل بھی سمجھ رہا ہے، کوئی احساس ندامت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تکبر ذاتی ہے۔ قرآن مجید کی دو آیات پیش کر رہا ہوں، اسی کے ساتھ آج کی بات تمام کرتے ہیں۔ ان دو آیات نے ذاتی اور عارضی کو بیان کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ لے، محمد و آل محمد۔ اگر کسی کا تکبر عارضی ہو تو اس کے لیے کچھ ریلیکسیشن ہے، وہ ان آیات کے بعد عرض کرتا ہوں۔ یہ سورہ مبارکہ نساء کی دو آیتیں، آیت نمبر 17 اور 18، سورہ نساء آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18، گھر جا کے آج ان کو دیکھ لیجئے گا، میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں، متن آپ خود دیکھیں گے جا کے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آیت نمبر 17 میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے ذمے صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے، خدا نے اپنے ذمے صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرنے کو اپنے ذمے لیا ہے جو نادانی میں گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، نادانی میں گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو ان کی گناہ کے، ان کے توبہ کی قبولیت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں۔ تو اللہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ علیم اور حکیم ہے، وکان اللہ علیما حکیما۔ ضمن نے ایک نقطہ سن لیں، آپ قرآن مجید کی آیات میں اکثر دیکھتے ہوں گے آیت کے آخر میں اللہ کے ناموں میں سے ایک یا دو نام بیان ہوتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علیم بذات الصدور، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اب یہاں پہ کہا ان اللہ، وکان اللہ علیما حکیما۔ اب اس کو اس کے ساتھ جب بھی اللہ کے نام آیت کے آخر میں بیان ہوں، ان ناموں کا اس آیت کے مطلب کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے، ایک جوڑ ہوتا ہے، خاص جوڑ ہوتا ہے، جوڑ سمجھ میں ہے، مزہ آتا ہے بندے کو۔ اب سنیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر کوئی گناہ کے بعد نادم ہوتا ہے، نادانی میں گناہ کر بیٹھتا ہے پھر نادم ہو کر فوراً توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے میں دیر نہیں لگاتا، جو عربی میں جملہ ہے ثم یتوبون من قریب، وہ جلد ہی توبہ کرتا ہے، قریب یعنی جلد ہی توبہ کرتا ہے، اللہ کے ذمے ایسوں کی توبہ قبول کرنا ہے۔ اللہ ایسوں کی توبہ کیوں قبول کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ علیم ہے کیا مطلب؟ اللہ اس کے دل کا حال جانتا ہے، اللہ علیم ہے نا, اللہ اس کے دل کا حال جانتا ہے, اللہ جانتا ہے کہ اس نے نادانی میں یہ گناہ کیا ہے, اللہ جانتا ہے کہ وہ نادم ہو گیا ہے, اللہ جانتا ہے کہ اس نے ندامت کی وجہ سے توبہ کی ہے. تو پس اللہ حکیم ہے. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی نے اگر غفلت میں گناہ کیا اور نادم ہے تو اس کی توبہ کو قبول کرنا چاہیے. یہ تقاضا حکمت ہے. اسی لیے اس آیت میں اللہ نے اپنے آپ کو علیم اور حکیم کا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اگلی آیت 18 میں یہ آیت تھی گناہ عارضی کے بارے میں, وہ گناہ کی جو عارضی ہے ذاتی نہیں ہے. اگلی آیت, آیت نمبر 18, یہ آیت گناہ ذاتی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ترجمہ عرض کر رہا ہوں. اور ایسے لوگوں کی توبہ حقیقت میں توبہ ہی نہیں ہے, ایسے لوگوں کی توبہ حقیقت میں توبہ ہی نہیں جو برے کاموں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی, اب میں نے توبہ کی. اور نہیں, یہ ایک ہو گئے, نہیں ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو مرتے دم تک کافر رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. جو گناہ ذاتی کا عنوان رکھے, یہ ایک کلی اصول ہے, فقط تکبر کے لیے نہیں, کسی بھی گناہ کے لیے. اگر وہ گناہ, وہ عیب میرے اور آپ کے وجود میں عارضی ہے تو پھر اس کی بخشش کی گنجائش موجود ہے. اگر ذاتی ہو گیا ہے تو پھر اس کی بخشش کی گنجائش نہیں ہے, پھر ٹھکانہ جہنم ہے, جنت کی بو بھی نہیں سونگ سکے گا. پس اب کیا ہوگا, اگر کسی نے تکبر کیا اور یہ تکبر اس کے وجود میں عارضی گناہوں میں سے ہے تو کیا ہوگا, اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ کی تو بات ختم, توبہ کرنے سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے, گناہ صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی, یا بعض ایسی دفعہ کہیں پہ تکبر کر بیٹھا تھا غلطی سے اور اس کی طرف بعد میں متوجہ نہیں ہوا, اس کی توبہ نہیں کر سکا, لیکن بندہ ذاتاً گناہوں پر اترانے والا نہیں ہے, تو کیا ہوگا, عالم برزخ میں جب پہنچیں گے تو ایک سٹاپ ہے, ایک چیک پوسٹ ہے جہاں پہ تکبر کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اللہ کی, جو ہمارے نامۂ اعمال کو دیکھ کر وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کس کس موقع پر تکبر کیا تھا اور اس تکبر کو آپ نے کیا لیکن اس کے بعد آپ نے اس کی توبہ نہیں کی ہے, لہٰذا اب آپ یہاں پر سزا کاٹیں گے, اس تکبر کی سزا کاٹ کے پھر آگے جائیں گے. لہٰذا دو ہی صورتیں پھر رہ جائیں گی, ایک یہ ہے تکبر عارضی والے کے لیے دو صورتیں, ایک یہ کہ وہ اس کی سزا کاٹ کر جنت چلا جائے گا, دوسرا یہ کہ اگر اس کی رسائی ہو گئی مشکل کشا کی بارگاہ میں, اگر اس کی رسائی ہو گئی شفیع المذنبین تک, اگر اس کے نام پہ سیدہ کا, اس کی زبان پہ سیدہ کا نام آ گیا تو پھر اس کے لیے شفاعت کا دروازہ کھولا جائے گا. گناہ ذاتی والے کے لیے شفاعت کا دروازہ بند ہے, یاد رکھیے گا, جس کے گناہوں کی نوعیت ذاتی ہے وہ شفاعت کی امید نہ رکھے, اللہ نے اس کے لیے شفاعت قبول نہیں کرنی. اگر عارضی ہے نادانی غفلت لیکن گناہ ہونے کے بعد پشیمان بھی ہو جاتا ہے تو پھر شفاعت کی گنجائش ہے. درود پڑے محمد و آل محمد. بس یہی سے ایک واقعہ جوڑ کے ذکر مصیبت کے چند جملے, کل انشاءاللہ تکبر کے درجات اور اسباب کے بارے میں چند عنوان, چند عناوین آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ جو عرض کی نا میں نے آپ کی خدمت میں باب شفاعت, ایک واقعہ استاد رائفی پور نے بیان کیا کہ ایک عالم دین عالم برزخ میں حج والی چیک پوسٹ پہ اسے روکا گیا تھا, کیونکہ اس پہ حج واجب ہوا تھا اور اس نے حج انجام نہیں دیا, حج واجب تھا اور حج انجام نہیں دیا, اسے وہاں روکا گیا, اس کی سزا کاٹ رہا تھا. اس کے دوستوں میں سے کسی شہید دوست کا وہاں سے گزر ہوا, دیکھا وہ کافی مشکل میں ہے, تو پوچھا کیا بنا, کہا حج واجب تھا نہیں کیا تھا تو اب یہاں سے آگے جا نہیں سکتا. تو اس دوست نے کہا سیدہ کو مدد کے لیے نہیں پکارا, تو عالم کہتا ہے کہ یہ شاید اس گناہ کی سزا تھی کہ میرے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا. یہ ہوتا ہے برزخ میں, یاد رکھیے گا. یہاں جتنی آسانی کے ساتھ میں اور آپ نام حسین لیتے ہیں, برزخ میں نہیں ہوگا ایسا. برزخ میں گناہ زبان پہ نہیں آنے دیں گے, تصور ہی نہیں کریں گے. لیکن اگر ہو گیا تو آگے سبزواری فرماتے ہیں, نام حسین برزخ میں وہ اثر کرتا ہے جو اسم اعظم کرتا ہے, اگر آ جائے. اب اس عالم دین کو اندازہ ہوا میں نے پکارا نہیں, اب اس نے فریاد کی, کہا سیدہ میرے پاس آپ کو کہنے کے لیے بس یہ ہے کہ میں نے حسین پر گریہ کیا ہوا ہے, مجلس بھی پڑھتا تھا, میں رویا ہوں, میں نے حسین کے مصائب پڑھے ہیں, خود بھی رویا ہوں, لوگوں کو رلایا ہے, مجھے یہاں سے نکالیے. اب وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ کے پاس اس کی فائل دے دی گئی کہ ایسے کسی نے پکارا ہے, آپ نے دیکھا اور امیر المومنین کے سامنے رکھا, کہا علی اس کا مسئلہ حل کرنا ہے. مولا علی نے دیکھ کے کہا سیدہ مشکل ہے, اس کے کہنے پہ لوگوں نے حج کیے تھے جا کے اور جس نے خود نہیں کیا اس کا مسئلہ مشکل ہے. کہتے ہیں سیدہ نے کہا علی بات یہ ہے کہ اس نے حسین کا واسطہ دے دیا ہے, مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہے. مولا نے کہا پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمہارا ایک بیٹا ابھی دنیا میں موجود ہے, امام زمان کا, مہدی سے کہو کہ اس کی نیابت میں حج بجا لائے, تب اس کی خلاصی ہوگی. اللہ اکبر, امام زمان نیابت میں حج بجا لائیں گے. جب کبھی زیارت پہ جائیں, نجف سے کربلا پیدل چلیں, تو امام زمانہ کی نیابت میں چلیں, کہ مولا یہ زیارت میں آپ کے نیابت میں کر رہا ہوں, یہ جو میں پیدل قدم اٹھا رہا ہوں یہ میں آپ کے نیابت میں اٹھا رہا ہوں. اب ہوتا کیا ہے, اہل بیت ہیں, سخیوں کا دروازہ ہے, اگر آپ نے ہم نے اگر کچھ پیش کیا ہو تو آگے سے ان کا جواب بھی آتا ہے. اگر ہم 80 کلومیٹر امام کی نیابت کی نیت سے پیدل چلیں تو ظاہر ہے کہ امام زمان بھی تو چلتے ہیں نا نجف سے کربلا ہر سال. اگر کسی جگہ مولا امام زمان یہ کہیں پروردگارا یہ جو اس نے میری نیابت کہہ کے قدم اٹھائے ہیں, یہ جو میں قدم اٹھا رہا ہوں تو میرا یہ ایک قدم اس کے نام اعمال میں ڈال دے, حجت خدا کا ایک قدم, اللہ اکبر, ہمارا معاملہ درست ہو جائے گا, بیڑا پار ہو جائے گا. پس عزادارہ نے مولا نام حسین سیدہ کو بہت عزیز ہے, دنیا میں کہا جاتا ہے اس عالم میں ملک میں کہیں پہ مولا حسین کا نام کوئی فریاد کر کے لیتا ہے سیدہ جنت سے متوجہ ہو جاتی ہے, تڑپ کے پکارتی ہے میرے حسین کا نام لیا کسی نے. اگر وہ پریشان حال ہے تو اس کی پریشانیوں کی دوری کی دعا فرماتی ہیں, مولا حسین اللہ اکبر. کربلا میں اگر مصائب بیان کرنا چاہیں تو جس شہید کے مصائب ختم ہونے میں نہیں آتے وہ زہرا کا لال ہی ہے. حتی مقتل میں, مقتل کی کتابوں میں ہر شہید کے مصائب کا ایک مختصر ایک جائگہ ہے, لیکن سید الشہداء کے مصائب اتنے ہیں عزیزان محترم مطالعے میں تحمل نہیں کر پاتا طالب علم, اور کہاں کہ مومنین کو سارے بیان کر دیے جائیں. آج میرا دل کر رہا تھا میں مولا حسین کی چند مصیبتیں آپ کی خدمت میں پڑھ دوں, ایسی مصیبتیں ساری نہیں پڑھ رہا, چند مصیبتیں پڑھوں گا. امام باقر کی حدیث سے شروع کرتے ہیں. مولا امام باقر کہتے ہیں میرے جد حسین کے بدن پر تیر تلوار اور نیزے کے 360 زخم لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر, یہ 360 زخم تیر اور تلوار اور نیزے کے میرے پانچویں امام نے کہا. اب ایک جملہ سنیے گا, کربلا کے شہداء میں سے چند مصیبتیں میرے مولا حسین کی خاص ہیں, وہ مصیبت کسی اور شہید کی نہیں ہے کہ جو بیان کی جا سکے. پہلی مصیبت عرض کروں, پہلی مصیبت یہ ہے کہ حسین ابن علی جنگ کر رہے تھے تو اس جنگ کے دوران میں کئی دفعہ خیموں سے بیویوں کے رونے کی آوازیں آئی ہیں, مولا پلٹ پلٹ کے واپس آئے ہیں. کسی شہید کی زندگی میں جب تک وہ موجود تھے کربلا میں خیموں سے نالہ و شیون کی آوازیں انہوں نے نہیں سنی ہیں. یہ زہرا کا لال ہے کہ جس کے کان میں
बीवियों के रोने की आवाजें सुनता रहा, लड़ते रहे। पस अजादारो, एक मुसीबत और अर्ज करूं, मसाइब का आगाज करें, पुरसे का आगाज करें। जब भी मैदान करबला में कोई शहीद अपनी सवारी से गिरने लगता था तो वो मौला हुसैन को फरियाद करके आवाज देता था। असहाब ने मौला कह के आवाज दी, भांजे भतीजों ने चचा कह के आवाज दी, मामू कह के आवाज दी, भाइयों ने भाई कह के आवाज दी, अली अकबर ने बाबा कहकर आवाज दी। मदद के लिए पुकारते थे तो मौला हुसैन उनकी मदद के लिए पहुंच जाते थे। अजादारो, बस अब अपने दिल पे हाथ रख के मुझे जवाब दो, जिस वक्त जहरा का लाल जुलजला की जीन से करबला की जमीन पर आने लगे, अरे हुसैन ने पलट के किसको मदद के लिए पुकारा? अब कौन खेमों में बाकी है? हुसैन मदद के लिए आवाज दे, अब खेमों में कोई नहीं बचा। शायद मौला हुसैन ने निदा दी हो, अम्मा जहरा अब मेरा कोई नहीं रहा, अब अपनी गोदी पे लाइए हुसैन, जीन से जमीन पर आ रहा है। अजरकुम अल्लाह। हुसैन के मसाइब में पुरसा सैयदे कायनात को दिया जाता है। वही बीबी जो रुमाल लेकर आंसुओं को जमा करने के लिए आई हुई है, नहीं मालूम इस इमाम बारगाह में आज की मजलिस में किसके आंसुओं को गिना जा रहा हो। अजरकुम अल्लाह। दूसरी मुसीबत अर्ज कर दूं, शायद तहमुल ना कर पाऊं, आप तहमुल ना कर सकें। दूसरी मुसीबत यह है, करबला में जब भी कोई अपनी सवारी से गिर पड़ते थे, उतर आते थे, करबला की जमीन पे गिर जाते थे, मौला हुसैन बहुत तेजी के साथ पहुंचते थे। जब असहाब मौजूद थे तो उस वक्त का एक जुमला है, मौला हुसैन ने अपने साथियों से कहा, फौरन पहुंचना अगर कोई घोड़े से गिरे तो। अर्ज की, मौला क्यों? कहा क्योंकि घोड़े से गिरेगा तो अपना दिफा नहीं कर सकता, ये लईन उस पर सितम करेंगे। हुसैन नहीं चाहता कि उसके सामने किसी पर सितम हो। अल्लाह अकबर। अब कहो हाय जहरा के लाल, अब जब जीन से जमीन पर आ गए, अरे जालिमों का हाथ रोकने वाला कोई नहीं है, अब जिसने चाहा जुल्म किया। शिमरे लईन ने आवाज दी, कहा अब हुसैन को बचाने कोई नहीं आएगा, जो जितना जुल्म करे उसको इतना बड़ा इनाम दूंगा। अजादारों, जुल्म और सितम की दास्तान जो मक्तल में रकम है, नहीं पढ़ सकूंगा, इजमालन दो जुमले कहूं। इस तरह का जुल्म किया, एक दफा एक हुजूम उमड़ आया जहरा के लाल पे, किसी के हाथ में तलवार थी, तलवार मारी, किसी के पास नेजा था, नेजा मारा, अरे किसी ने तीर मारा, चंद लाइनों ने पत्थर उठा उठाकर, अरे कुछ ऐसे लाइन थे करबला की गरम बच्ची उठाकर। अजरकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमला है, ये आखिरी जुमला कह दूं, एक कितने तीर लगे, रवायत में जुमला है, हुसैन का बदन कुनफुज की तरह हो गया। कुनफुज एक ऐसे ऐसे हैवान को कहा जाता है जिसके जिस्म पर कांटे होते हैं बहुत ज्यादा। अरे सैयदुश्शोहदा का बदन ऐसा हो गया कि बदन में कोई जगह नहीं थी जो बाकी हो, हर जगह तीर लगे हुए। जहरा का लाल कभी सीने का तीर निकालते हैं, कभी तभी दूसरी तरफ से तीर खींचते जाते हैं और कहते जाते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वाला मिल्लत रसूलिल्लाह। पस अजादारो, आखिरी जुमला है, जितना रोना था रो लिया, अब अगर आपकी गिरिए की आवाजें बुलंद होती हैं तो सैयदा गिरिए कबूल फरमाए। बस आखिरी जुमला कह दूं, एक लईन ने एक नोकीला पत्थर उठाया।
يا
अल्लाह कह दूं एक लाइन ने एक नौकर पत्थर उठाया वार किया हुसैन की पेशानी में लगा पेशानी ऐसी फटी खून उबलने लगा अब गरीब ने अपनी कमीज का दामन उठाया पेशानी का खून साफ करने लगे हुरमला ने तीन फलू वाला तीर जोड़ा हुरमला ने देखा हुसैन ने कमीज उठाई जा रसूल बोसे लेते थे हुसैन का सीना नजर आया हुरमला ने तीर ऐसा मारा मौला एक दफा झुके अब मोरे मौला हुसैन ने तीर को पकड़ा बस आखिरी जुमला एक दफा मेरी तरफ देख लो फिर आपके गिरिए की आवाजें आपके हवाले हुसैन ने सीने से तीर लगा है मेरे मौला ने तीर को पकड़ा ताकि तीर को बाहर खींचे न जाने वो कैसा तीर था जब मेरे मौला ने बाहर खींचना चाहा अंदाजा हो गया कि तीर सामने से निकलने वाला नहीं है एक दफा मौला ने आसमान की तरफ निगाह की हमारे उस्ताद कहते थे ये जो हुसैन ने आसमान की तरफ देखा जानते हो क्यों देखा हुसैन ने आलम मलकूत की तरफ देख के कहा बाबा अली मेरी माँ की आंखों को ढांप ले हुसैन तीर को पुश्त से निकाले अले पुश्त से माता बिन हुसैन।